السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله صلى الله عليك وسلم. سیدنا سرکار اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان، ارشاد فرماتے ہیں، اے خار طیبہ، دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے. اے خار طیبہ، دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے. دل میں آ کہ دیدے تر کو خبر نہ ہو. اعلی حضرت کے اشعار عام لوگ تو عام لوگ، ان کے گنبد کا کالا کلر کھرچنے والے بھی نہیں سمجھتے اور نہ سمجھا پاتے. امام احمد رضا کا کلام، لوگوں نے کہا ہے کہ کلام الامام، یعنی امام کا کلام، امام الکلام، کلام الامام، امام الکلام. امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ سب کلاموں کا امام ہوتا ہے. یہ امام احمد رضا کا عشق تھا، ان کا علم تھا. किसी के बारे में कुछ बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन दिलों तक अपना खुलूस पहुंचाना यह आसान नहीं है। यदि मेरी बातें चीस्ता आपको लगेंगी, पहले शेर को समझो और इमाम अहमद रजा के इश्क का एक जलवा, पूरा नहीं एक जलवा देखो। जब आप मदीने पाक पहुंचे, मैं अब तकरीर के लायक नहीं रहा, पहले बता देता हूं, न घन है न गरज है, न तमतराक है न जवानी का जोश है। अब बुढ़ापे में 80 साल में क्या जोश रहेगा, ये तो मेरे पीरो मुर्शीद की दुआ है कि कुर्सी पर हिम्मत करके बैठ जाता हूं। और हकीकत ये, जब तक तकरीर करता हूं मुझे अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होता, हमेशा मैंने ये महसूस किया। इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतु व रिजवान जब मदीने मुनव्वरा हाजिर हुए तो वहां के कांटों को देखा उन्होंने, खार कहते हैं कांटा, और तैबा मदीने का नाम है जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज फरमाया। मदीने का पुराना नाम था यसरिब, और ये यसरिब ऐसा इलाका था जो बीमारियों का, परेशानियों का और बलाओं का इलाका समझा जाता था। दूसरे इलाके से जब वहां आते थे यसरिब में तो बीमार पड़ जाते थे, पेट फूल जाता था और तरह तरह की बीमारियां, बुखार, नजला, और अच्छा खासा आदमी हाथ पांव तिचड़ी, पेट पे डालू बन जाता था। वहां लोग जाते हुए घबराते थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी जगह हिजरत के लिए तजवीज फरमाया। अल्लाह ताला को मालूम है ना कि ये परेशानियों का इलाका है, यहां अच्छे अच्छे बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन महबूब को ऐसी जगह हिजरत का हुक्म दिया कि जाओ मदीना। जब हुजूर पहुंचे तो सहाबे किराम भी बीमार होने लगे, तो हुजूर ने अपना लुआबे देहन वहां की मिट्टी में मिलाया और ये दुआ की और इरशा अर्ज किया बारगाहे खुदावंदी में, अल्लाहुम्मा जअल गुबारा मदीना शिफा। ए अल्लाह, यहां की धूल मिट्टी को शिफा बना दे, वहां की मिट्टी भी खाके शिफा है, ये है शिफा। लेकिन खाने की इजाजत नहीं है, मिट्टी खाना मना है, लेकिन बदन पर लगाना जायज है। सहाबे किराम को खुजली और खारिश होती थी तो मदीने की मिट्टी लाकर पानी में भिगो करके लगा लेते थे, न आइनमेंट की जरूरत, न एंटी एलर्जी की जरूरत और न इंजेक्शन फिंजेक्शन की जरूरत। मदीने के धूल और मिट्टी लगा लिया तो सारे स्कीन डिसीज खत्म हो जाती। हुजूर की ये दुआ थी। एक बात और कहता चलूं, देखिए खाना, हुजूर ने मिट्टी खाने को मना किया। अब अगर कोई इस हदीस को पढ़ करके ये कहे हुजूर ने मिट्टी को हराम किया है, तो ऐ मिट्टी के घर वालों, मिट्टी अपना घर ढा दो। मिट्टी का बर्तन तोड़ दो, क्योंकि मिट्टी खाना हराम। अरे खाना और बात है, इस्तेमाल करना और बात है। नहीं समझे, खाना और बात है। अगर इमाम अहमद रजा ने رافضیوں کی مشابہت میں کالا کپڑا پہننے کو منع کیا ہے، اور مشابہت گمراہوں کی، جس کو پسند ہے وہ کرے۔ ہمیں رافضی پسند نہیں ہے، نہ وہابی پسند ہے، نہ رافضی پسند ہے۔ وہ جو اپنا مذہبی رنگ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، امام احمد رضا ان کے دشمن ہیں، ان کے کپڑوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ تم کو محبت ہے تو جاؤ پہنو، کالا نقاب پہنو، کون منع کر رہا ہے؟ کالی پگڑی باندھو، کون منع کرتا ہے؟ امام احمد رضا نے رضویوں کو، سنیوں کو منع کیا، سمجھے؟ اور پہننے سے منع کیا ہے، حضور نے کھانے سے منع کیا، تو لگانا حرام کیسے ہو گیا؟ دلیل تو ذرا دیکھو کہ جب امام احمد رضا نے پہننا منع کیا ہے تو ان کے گنبد کا کالا پٹا کھرچ دو۔ ارے باپ رے باپ، کیا دلیل ہے بھائی؟ مارے سر پھوٹے گھٹنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کیا اس نے ٹکڑم بھیڑایا، یہ ٹکڑم ہے۔ ہاں، ٹکڑم باز جو ہوتے ہیں ٹکڑم بھیڑاتے ہیں۔ ارے وہاں پر کالا پٹا ہے، وہ پہنا نہیں جاتا۔ تو پہننے میں اور پینٹنگ میں فرق ہی جس کو نہیں آیا وہ کیا مفتی بنے گا بھائی؟ حضور نے فرمایا کہ تانبا، پیتل، یہ لوہا، اسٹیل، اس کا زیور اور انگوٹھی نہ مردوں کو پہننا جائز اور نہ عورتوں کو پہننا جائز، سمجھیے؟ حضور نے پہننے کی منع کیا ہے۔ اب مفتی صاحب آ کر کے اور آن بان کے یہ کہیں حدیث ہے کہ پیتل، تانبا، اسٹیل وغیرہ کے زیور پہننا حدیث میں منع ہے، اے مسلمانوں جتنے اسٹیل کی پلیٹیں ہیں۔ ارے بات کیا مولانا دلیل ہے، ابھی تو ایسی ایسی دلیل دوں کہ سب ذلیل ہو جائے۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا پہننا، اور یہ توڑوا رہا ہے پلے، مارے سر پھوٹے گھٹنا، اور عقیدت اتنی اندھی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہا کیا کہا کیا کہا، اور تم کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں دیکھا؟ ارے دلیل دلیل ہوتی ہے، دلیل سیکھنا ہے تو غلامان احمد رضا سے سیکھو۔ بولنا کمال نہیں ہے، تولنا کمال ہے۔ جو بولتے ہو تولو کہ کیا بول رہے ہیں، ورنہ بولنا تو ایک سے ایک گدھوں کو بھی بولنا آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں؟ اور انکرل اصوات قرآن فرماتی، سب سے بلند آواز اسی کی ہے، اور جس کی اتنی بلند آواز ہو گدھے کی آواز، اس کو انکرل اسوات کہا ہے، سب سے بری آواز۔ لیکن جب بولتا ہے تو ڈھیچو 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 ڈھیچو، رکتا ہی نہیں کمبخت۔ تو کیا اس کے بولنے سے کوئی ذلیل ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، پہننا مسئلہ الگ ہے، اور کسی کی اوڑھنی، کسی کا لباس اتروانا، یہ اپنی جگہ، معاذ اللہ۔ گنبد کا کالا پٹا کہتے کھرچ دو، کسی کی دکان پر ہرا ہے پینٹ، پہلے اس کو کھرچو تاکہ تمہاری اموم کو تکلیف نہ ہو۔ تو تم کو تو پہلے تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے امام کی تکلیف نہیں ہے، وہاں تو مصطفیٰ کا تبسم ناز ہے، انہوں نے شریعت کے مطابق کام کیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی گمراہ قوم کی مشابہت کرے گا قیامت میں انہی کی جماعت میں اٹھا دیا جائے گا۔ ہم مشابہت سے منع کرتے ہیں. اور جو کچھ واقعہ بیان کیا ہے میں کہتا ہوں پہلے کتاب لا کر کے بتاؤ. یہ تو بطریق تنزل میں نے کہا ہے. اور جو واقعہ بیان کیا ہے لاؤ کتاب میں ہمارے سامنے بیان کرو کہ ایسا 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 ہے. اس کے بعد ہم پھر دوسری گفتگو کریں گے. ابھی میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور دلیل؟ ارے اتنا رضویوں کے لیے کافی ہوتا ہے، سنیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، سنی اشرفیوں کو کافی ہوتا ہے، جو اہل سنت ہے سب کے لیے اتنا کافی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، جب عاشق مدینہ منورہ حاضر ہوئے، وہاں کے کاٹوں کو دیکھا، یہی بات چل رہی تھی نا؟ نہیں، چلو جی، آپ تو حافظ جی جیسے لقمہ دیتے ہیں. اصل میں گیا تھا ایک مرتبہ مدینہ منورہ، اور ہر سال ہی جاتا ہوں، اس سال بھی جا کے آیا الحمدللہ. میرے سرکار 27 سال سے بلا رہے ہیں، عمرے کے لیے بھی جاتا ہوں. اتفاق سے میرے دونوں پیر میں یہاں سے یہاں تک خارش اور کھجلی شروع ہوئی، آئنمنٹ لگایا، یہ لگایا، وہ لگایا، لیکن وہ بڑھتا جا رہا تھا معاملہ. مولانا میرے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، تو میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو جہاں ہماری ہوٹل تھی اس کے سامنے ہی کچھ فاصلے پر ایک روڈ ہے، روڈ کے اس طرف سقیفہ بنی سائدہ، سقیفہ بنی سائدہ وہ جگہ ہے، سقیفہ کہتے ہیں اوٹے اور چبوترے کو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور خلافت کے معاملے میں الجھن پیدا ہوئی، اور منافقین یہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے کو زیادہ الجھا دے، اس میں جو ہوش مند اور بہت ہی قابل اصحاب کرام تھے وہ سقیفہ بنی سائدہ پر جمع ہوئے، اور وہاں پر خلافت کے مسئلے کو سلجھایا گیا. اور اسی چبوترے پر سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سیدنا عمر فاروق نے کی تھی. وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو گھیر دیا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس کو ابھی مٹایا نہیں، بورڈ بھی لگا دیا ہے تاکہ اس کی تاریخ بھی سامنے آئے. تو میں نے ہوٹل کی کھڑکی سے دیکھا تو سقیفہ بنی سائدہ میرے سامنے تھا. مولانا سے میں نے کہا دیکھیے یہ باغ ہے، یہ سقیفہ بنی سائدہ ہے، اور تو ساری جگہیں پکے روڈ سے آراستہ ہیں، کہیں سے مٹی ملے گی نہیں، کیا کر رہے جی؟ آپ وہاں سے جائیے تھوڑی مٹی لائیے. میرے بدن میں پیر میں کھجلی محسوس ہو رہی ہے، اور مولانا تو اتنے چاقو چوبند ہے، دندن 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 گئے، گیٹ میں گھسے اور مٹی لا کر کے مجھے دے دیا، اور رات کو میں نے اس کو پانی میں بھگویا اور لگا دیا. صبح اٹھا تو سب پریشانی گئے. غبار مدینہ شفا رسول نے فرمایا، تو میں نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا. اس مدینہ طیبہ میں جب امام احمد رضا کی حاضری ہوئی اور وہاں کے کانٹوں کی زیارت کی، کانٹوں کو دیکھا، تو جب آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی تصویر آنکھوں میں آتی ہے. آپ اگر اس لاؤڈ اسپیکر کو دیکھیں تو پتلی میں دیکھیے اس مائک کی تصویر ہوگی. آپ کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کی تصویر آپ کے آنکھوں میں آئے گی، اور آنکھ میں پہلے تصویر آتی ہے، پھر دل دماغ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کون ہے. اور آنکھوں میں اگر تصویر نہیں آئی تو تمہارا دل دماغ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کون ہے. پہلے آنکھ یہ دروازہ ہے دل کا، دل میں سمجھ ہے اور آنکھ ہے دروازہ. تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان آنکھوں سے ہو کر دل میں اترتی ہیں. اگر آپ اپنا شٹر بند کر لیں تو کوئی چیز نظر آئے گی؟ سب سامنے ہے. ارے ہاتھی کا باپ بھی کھڑا ہوگا تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکیں. شٹر بند ہے اور جہاں اسے کھولا تو سوئی بھی نظر آ جائے گی. تو آنکھ دروازہ ہے علم کا. دل میں آنے کے لیے آنکھ کے ذریعے ہی جاتی ہے. اور منہ کے ذریعے جو جاتا ہے دل میں جاتا ہے کہ پیٹ میں جاتا ہے؟ اب کانٹے کو اعلی حضرت اپنے دل میں سمانے کی آرزو کر رہے ہیں. اے کانٹے طیبہ کے تیرا وہ مقام نہیں ہے احمد رضا کا دل ہے. تو فرماتے ہیں اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے. یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو. بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہوں. اب جب خار طیبہ آنکھوں میں آئے گا تو عشق رسول نے یہ آنکھیں دبدبائی ہوئی آنسو ہیں. امام احمد رضا اس کانٹے سے التجا کرتے ہیں دل میں تو آنا ہے تجھے لیکن آنکھ سے آ رہا ہے تو اپنا دامن سنبھال کر کے آنا. کہیں احمد رضا کے آنسوؤں کی تری تیرے مقدس دامن پر نہ لگ جائے. احمد رضا کے آنسو کہاں تیرا مقدس دامن کہاں؟ اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے. آپ کہو گے کانٹے کا دامن کہاں ہوتا ہے؟ پوچھو کالا رنگ کھرچنے والوں سے کہ دامن کدھر ہے یا فراق پہنے ہوئے ہے. اب یہ ہے ایک عاشق کا مزاج. کانٹے کا دامن کہاں ہے بتاؤ؟ کیا شلوار پہنے ہوئے ہے؟ فراق پہنے ہوئے ہے کہ دامن؟ دامن تو کپڑے کا ہوتا ہے لیکن امام احمد رضا نے کانٹے کا بھی دامن تلاش کر لیا. کانٹے کو جب ٹہنی سے شاخ سے سوکھے کانٹے کو نکالو تو آپ کانٹے کے نیچے آپ دیکھیں گے ایسے گول دائرہ ہوتا ہے. کانٹا اوپر سے بالکل نکیلا ہوتا ہے اور نیچے آتے آتے موٹا ہوتا جاتا ہے. اور جہاں شاخ ہوتی ہے وہاں پر جیسے بچوں کا دامن فراق کا گول ہوتا ہے ایسے ہی کانٹے میں بھی گول چھال لگی ہوئی ہوتی ہے. وہی دامن خار کہلاتا ہے. اور جب کوئی کہیں جاتا ہے کیچڑ ہوتا ہے پانی ہوتا ہے بولے دامن ذرا سمیٹ کہیں بھیگ نہ جائے. یہ ہے اردو کا محاورہ. دامن سمیٹ لو پائچا اٹھا لو لیکن وہاں پائچا نہیں ہے. پائچا اٹھا کر کے وہ چلتے. پائچا کون اٹھاتا ہے؟ جو شکار کے لیے جاتا ہے. آپ مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ عادت پڑی ہوئی ہے. نماز میں بھی آئیں گے پھٹور 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 بس ایک ہی کام ہوتا ہے. تو چونکہ کانٹے کا پیجامہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے پائچا اٹھانے کی بات نہیں کی لیکن دامن ہے. تو امام احمد رضا فرماتے ہیں اے خار طیبہ دیکھ یعنی ہوشیار ہو جا تیرا دامن احمد رضا کے آنسوؤں سے بھیگ نہ جائے. تیرا دامن بڑا مقدس ہے. میرے آنکھوں کے آنسو اس لائق نہیں ہے کہ تیرے دامن کو بھگو دیں. اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے. یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو. چھوڑ دے یہ راستہ. میرا دیدہ میری آنکھیں تر بتر ہیں. ادھر سے آئے گا تو دامن بھیگ جائے گا. اب وہ راستہ اختیار کر کہ اگر تمہیں تم کو آنا ہے لیکن آنکھوں کے راستے سے نہ آنا. ایسے کرامت انداز کرامتی انداز سے آ جانا کہ دل میں آ بھی جائے اور میری آنکھوں کو خبر بھی نہ ہو اور دل میں تو سما جائے. اسی کا نام ہے کرامت. جو دوسرا نہیں کر سکتا وہ کر لے. ارے طیبہ کے کانٹوں میں بھی کرامت ہے. اب وہ کرامت کیسے ہے؟ ایک عاشق کے دل میں اے کانٹے وہ راستہ تلاش کر کہ میری آنکھوں کی تری کو بھی خبر نہ ہو کہ کہاں سے گزرے کدھر سے گزرے. یہ کانٹوں کا کمال ہے. جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے تو لوگ پوچھتے ہیں کدھر سے گئے, کہاں سے گئے, یوں گئے کیوں یوں گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو, عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کوئی بھی دنیا کا آدمی جاتا ہے تو یوں جائے گا یا یوں جائے گا یا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا, یہ ہے نا. ایسا تو نہیں کہ نہ یوں ہو نہ ہوں ہو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو اور چلا بھی جائے. معجزہ یہی ہے کہ یوں اور ہوں جہاں چھوٹ جائے اور مصطفیٰ چلے بھی جائے. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. ارے عقل کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. جہاں عقل کے سارے ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں مصطفیٰ کے جانے کا انداز کون سمجھ سکتا ہے. ارے جب ان کے کانٹوں کا دل میں آنے کا انداز کوئی نہیں سمجھ سکتا, اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے, یوں دل میں آ کے دیدے تر کو خبر نہ ہو. یہ شعر امام احمد رضا کا ہے, کھرچو کھرچاؤ والے کا نہیں ہے. میرے دوست ایسی شخصیت, ایسی پرسنالٹی, ایسا عالم, ایسا عاشق کہ اگر گیا بھی نہیں صرف اس کا نام سنتے ہیں تو دل اچھل جاتا ہے. ان کی شان تو بہت اونچی تھی, ان کے لاڈلوں کی شان کتنی ہے. جس طرف جاتے ہیں ایمان بانٹتے جاتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کا اور حجت الاسلام کا یہ کمال تھا. بوڑھے بوڑھے لوگوں نے مجھ سے بیان کیا, ان کانوں نے سنا ہے کہ حجت الاسلام کا چہرہ کافر دیکھتا تھا تو بہت سے کافر جو عقیدت سے دیکھ لیتا تھا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا. وہاں بریلی کے سارے بوڑھے بولتے ایسا حسین اور جمیل ہم کو دیکھنے میں نہیں آیا. وہ نہیں تھا بمبو بخارا بن کے نہیں چلتے تھے. آئے آئے امام احمد رضا کا شاہزادہ جب بریلی کی سڑکوں سے نکلتا تھا تو لوگوں کا بیان ہے گھوڑے پر سوار ہو کے نکلتے تھے. آٹو رکشا اس زمانے میں تھا نہیں, سائیکل رکشا تھا نہیں, کار کا زمانے میں بہت کم لوگوں کے پاس کار تھی جو بڑے بڑے سیٹ مالدار تھے. امام احمد رضا کے ہاں گھوڑا بہترین پلا رہتا تھا کیونکہ گھوڑے کو پالنا بڑی فضیلت کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں الخیل الخیر فی نباس الخیل. سرکار فرماتے ہیں خیر و برکت گھوڑے کی پیشانی میں ہے. گھوڑے کی پیشانی میں خیر و برکت ہے اور سواری کرنا یہ نبی کی سنت ہے. تو شاہزادہ اعلی حضرت بہترین گھوڑا پالتے تھے اور روزانہ شام کو امامہ باندھ کر شاہانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر اور پھر نکلتے تھے. جب کبھی بازار سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ کاروبار لوگ بند کر دیتے تھے. مسلم غیر مسلم دکانوں پر کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر کوئی سلام کرتا, کوئی سر جھکا کر سلام کرتا. اور اس طرح سے بریلی کے بھرے بازار سے گزرتے تھے کہ روڈ کائی کی طرح پھٹ جاتی تھی, سارا مجمع دائیں بائیں اور شہزادے اعلی حضرت شان سے نکلتا تھا. یہ ان کے شہزادوں کا دبدبہ تھا. جب خلافت کمیٹی کا وہاں پر اجلاس ہوا تو اس کے لیڈر جس میں ابو الکلام وغیرہ جیسے دھرندر لیڈر تھے, ان کا بیان اخباروں میں چھپا تھا. پرانے اخبار میں ہے کہ مولانا احمد رضا بریلی کے بے تاج بادشاہ ہیں. دشمن نے بھی اقرار کیا لیکن ان اندھوں کو تاج نظر نہیں آیا تھا. ارے وہ تو تاج والے تھے, ان کے پوتے پر پوتے تاج والے ہیں. تاج الشریعہ ہے. آج کتنے تاج والی ٹوپی دیکھو پہلے ہے کسی کے تاج کی ٹوپی. آج یہ تاجدار اہل سنت شاہنشاہ علم و حکمت سیدنا امام احمد رضا کا انداز تو دیکھو, شاہزادوں کا یہ حال. حضور مفتی اعظم ہند کو تو میں نے برسوں دیکھا ہے اور کتنوں کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا, نہ کبھی کسی کو سمجھایا اور نہ کوئی پوٹلی بستر لے کر تبلیغ کے لیے جماعت نکالی. جہاں بیٹھ گئے کافر نے عقیدت سے دیکھ لیا, پورا پریوار مسلمان بن گیا. خدا گواہ ہے ایک نہیں کتنے خاندانوں کے دلوں کو پلٹتے ہوئے, صرف چہرہ دیکھ کر کے پلٹے. اور آج گمراہوں کا عالم یہ ہے کہ صبح چہرہ دیکھ لو تو شام تک کھانا نہ ملے. اور میرے امام کے اولاد کا یہ عالم ہے کہ کافر چہرہ دیکھ لے تو جنت میں داخلہ ہو جائے, مومن بن جائے. ارے سمجھو, اب بھی سمجھو, اب بھی سنبھل جاؤ. اگلا گرا ہے تو پچھلا اگر سنبھل گیا تو ٹھیک ہے, ہم مٹی اٹی جھاڑ دیں گے. مولانا سمجھ رہے, اگلا گرا تو کم سے کم دیکھو پھسلا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, گر گیا نا, اب پیچھے چلنے والے کا کیا, وہ بھی جا کے اسی کے اوپر ڈھنگ سے گرے. یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ راستہ چلنے کا ڈھنگ تھوڑی ہی ہے. جو اس کو راستہ چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ دوسروں کی رہنمائی کیا کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے. ہر اگلا گرا, ارے پچھلے سنبھل جانا, کیچڑ اوچڑ لگ جائے گا تو ہم صاف کر دیں گے, لا کے ایک دو لوٹا پانی دے دیں گے اور بریلی کے عقیدے سے تیرا کپڑا صاف کر کرا کر کے اور تمہارے راستے کو ہم پاک صاف کر دیں گے. ہمارا کام ہی ہے کہ رہنمائی, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ ڈمرو والا سراغ مت لے کے چلو, ڈمر ڈمر والا سراغ مت لے کے چلو, شریعت کا چراغ لے کر کے چلو. دنیا بھی خدا کی قسم روشن ہوگی اور خبر بھی روشن ہوگی آخرت میں تو ماشاء اللہ. ارے ان شہیدوں کو غوث اعظم ویلکم کریں گے, خواجہ فرید نواز ویلکم کریں گے. ہو جاؤ تم صحیح راستوں پر, تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس لیے قرآن فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الیا, اے لوگو ایسے کے راستے کی اتباع کرو جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع لاتا ہے, جو ہر معاملے میں میرے قانون کو اور میرے حدیث کی شریعت کو سامنے رکھتا ہے. خالی کسی کے گنبد کو نہ اورچتا ہے نہ کھرچتا ہے, نہ سمجھتا ہے نہ سمجھاتا ہے. کہہ دیا واہ واہ مان لیا, کائیں کائیں تو کوا بھی کرتا ہے, ایک مر گیا تو سینکڑوں کوے گاؤں 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 کرتے, تو کیا اس سے ہوتا ہے. اتنا بڑا اجتماع گاؤں گاؤں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتے ہیں. امام احمد رضا کے نام کا سکہ خدا کی قسم سورت کے گلی کوچوں میں دیکھ لیجیے, کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. جس طرف دیکھو یہ امام احمد رضا کے دیوانے نظر آتے ہیں. مولانا اتنا بڑا مجمع یہ کس کے نام پر آیا ہے؟ کس کے نام پر آئے گا؟ لٹھرو بجانے والے کے نام پر؟ جی نہیں, یہ امام احمد رضا کے دیوانے ہیں. ان کے نام پر چرنے والے اب انہی کے نام پر بٹا لگانے والے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں سورج کتنا پاک صاف ہے نا؟ اور ایک صاحب بولتے ہیں میری آنکھ ایسی گج 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 کر رہی ہے، ابے تو آنکھ کا علاج کر، مجھے دکھتا نہیں، بڑی تیز روشنی ہے، یہ چھپ جائے تو اچھا ہے. ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو سورج کو برا سمجھتی ہے، وہ کون ہے؟ چمگادڑ. اس کو گجراتی میں کیا بولتے؟ ورواگڑی. دن بھر کہیں نظر آتا ہے اور رہتا کیسے؟ الٹا لٹکا رہتا ہے، کہیں درخت درخت پر دیکھو سیدھا رہتا ہی نہیں، اگر سیدھا رہے گا تو سورج نظر آئے گا، تو ایسے رہتا ہوں گا. تو اس کے آندھے رہنے سے کیا سورج میں کوئی خرابی آ جائے گی؟ ہے نا. حضرت شیخ سعدی اس زمانے میں فرما گئے، گر نبینت برو شب پرا چشم، چشمے آفتاب راچے کنا. اگر یہ چمگادڑ ور واگڑی کی آنکھ سورج کو نہ دیکھ سکے تو اس میں سورج کی کیا غلطی ہے؟ ہے کوئی غلطی؟ ابے لٹکتا ہے تو لٹک، کھاتا بھی دری سے ہے، اور لوڈنگ اور ان لوڈنگ دونوں ایک ہی طرح، ایسوں کا یہی حال ہوتا ہے. اور یہ جہاں جاتا تھا ویسے ہی، اس کو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ایک ہی ایسا ہے جانور جو اڑتا بھی ہے اور انڈے بھی دیتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا پرندہ بتاؤ، انڈے کہتا ہوں، بچے دیتا ہے، ایسا کوئی پرندہ بتاؤ جو فضا میں اڑتا بھی ہو اور بچے بھی جنتا ہو، دودھ بھی پلاتا ہو. ہے کوئی دنیا میں؟ سے آئے یہ الٹو کھانکے، یہ الٹا جو لٹکا رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پرندہ نہیں. یہ بچے جنتا ہے، انڈے نہیں دیتا. ہر پرندے انڈے دیتے ہیں، پھر انڈے سے بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ جناب ایسے ہیں کہ ان کی پالیسی سمجھ ہی میں نہیں آتی. تھوڑا سا حصہ یہ چوپاؤں میں ہے اور تھوڑا حصہ پرندوں میں ہے. تو ایک مرتبہ جنگل میں وہ جانور جو دودھ پلاتے تھے، بچے جنتے تھے، اور پرندوں میں جھگڑا ہو گیا، مہابھارت مچ گئی، بڑی لڑائی. تو دونوں طرف کے چودھریوں نے کہا بھی یہ لڑائی ہمارے اندر کبھی نہیں ہوئی تھی، لڑانے والا ہے کون؟ کتنے سمجھدار ہو گئے. ابھی ہم کو بھی تو کچھ بولنے کا حق ہے نہیں؟ میں اس لیے کہ تقریر کرنے نہیں آؤں، ایسی بات کریں گے ہم آپ سے. اب دونوں طرف کے لوگ بیٹھے، دونوں لوگ تو آدمی کو کہتے ہیں، دونوں طرف کے جانور بیٹھے کہ اب یہ ہم سراغ لگائیں، یہ لڑانے والا کون ہے؟ تم جاسوس چھوڑ دیا، یہ کون لڑاتا ہے کون لڑاتا ہے؟ تو معلوم ہوا یہی. اب اس نے لڑایا کیسے؟ جب آتا تھا دودھ پلانے والے جانوروں میں تو کہتا تھا میں تمہاری برادری کا ہوں. بولے ثبوت، بولے ثبوت، میں بچے جنتا ہوں، دودھ پلاتا ہوں. تو بولے تو ہوا میں اڑتا. تو بولے اڑتا تو اس سے کیا ہوتا، لیکن ہوں تو تمہارے جیسے. تو بےچارے سیدھے سادھے مان گئے. یہ دلیل تھی، دیکھو دلیل کیسی ہے. ہم کو بھی اڑانا آتا ہے، دلیل بھی دیتے ہیں. تو بےچارے مان گئے کہ ہاں یو آر رائٹ پلیز، بالکل صحیح کہہ رہا، واقعی یہ بچے بھی جنتا ہے، دودھ بھی پلاتا ہے، کوئی دنیا میں پرندہ دودھ، اگر یہ پرندوں کی برادری سے ہوتا تو بچے کیسے دیتا؟ دلیل مان گئے بےچارے، جنگلی تھے، لیکن ہمارے جیسے لوگ کیسے مانیں گے. پھر گیا وہ پرندوں میں، کہا میں تمہارے گروپ کا ہوں. بولے دلیل؟ ارے ہوا میں اڑتا ہوں. درخت پر رہتا ہوں. دلیل ہاں. بولے برابر. اب یہ کسی کو سمجھ نہیں آئے کہ دودھ بھی پلاتا ہے, بچے بھی جنتا ہے, اور ہماری برادری میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے, تو وہ بھی اس پر اعتماد کرنے لگے اور یہ قوم بھی اس پر اعتماد کرنے لگی. اب جب دونوں میں اس نے اپنا رن جما لیا تو ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اب وہ چلا خسر فسر خسر فسر اور دونوں کو لڑا بھیڑا کر کے اور چلا گیا, اپنی مراد پا گیا. وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. سمجھتے ہو تو سمجھو, نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں. اب پتا یہ چلا کہ یہی ہے ورانگڑی, اس نے سب کو بنا دیا بانگڑی. لڑائی ہو گئی تو سبوں نے کہا اب اس کو اپنے نہ یہاں گھسنے دیں نہ وہاں گھسنے دیں. تو اللہ تعالی سے دعا کی ان جانوروں کے مولا اس کو سزا دے. تو اللہ تعالی فرماتا, اللہ تعالی نے انتظام کیا کہ اس کو الٹا, آج تک وہ الٹے لٹکے. اس کی پوری برادری, لڑانے والا کوئی اور تھا لیکن جو اس کے نسل سے آ گیا وہ بھی ویسے ہی نکلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سب ہو گیا, ڈمرو بج گیا. میرے دوست یاد رکھنا, لوگوں کو لڑانا تو ورواگڑی بھی کرتا ہے اور جانور بھی لڑائی کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ لڑنے والوں کو متفق کرو, کمال یہ ہے کہ بکھرے ہوئوں کو متحد کر دو. کسی کے ہار میں موتیاں ہیں, توڑ کر کے موتیوں کو بکھیر دینا کمال نہیں ہے. ان بکھری ہوئی موتیوں کو دھاگے میں لپیٹ پھرو دو تو وہ حسیناؤں کے گلے کا ہار بن جائے گا. بکھری ہوئی موتی کتنے بھی قیمتی ہو وہ ہار نہیں بن سکتے, گلے کی زینت نہیں بن سکتے. یہ موتیاں ہیں خدا کی قسم, یہ اہل سنت کے بکھرے ہوئے شیرازے ہیں. انہیں آؤ محبت رسول کے دھاگے میں پرو دو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور اشرف الفقہا.
مسلک کے دھاگے میں پرو دو تو یہی بکھری ہوئی موتیاں حسن و جمال کا ہار بن جائیں گے. کوئی انہیں ہرا نہ سکے گا, وہ ہار والے ہو جائیں گے. ان کو متحد کرو, خدا کے لیے لڑاؤ مت. لڑانا کمال نہیں ہے, جوڑنا کمال ہے. مصطفیٰ نے یہی سیرت دنیا کو بتائی تھی. لوگ الگ الگ تھے, کالے الگ تھے, گورے الگ تھے, یہ برادری الگ وہ برادری الگ. میرے مصطفیٰ نے حجت الوداع میں کہا گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. کو المسلموں اخ المسلم, کہ ہر مسلمان اپنا آپس میں سچا بھائی بھائی. آج ہم ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, ہم اس سے نفرت کرتے ہیں جو توڑنے کی بات کرتے ہیں. بڑی صفائی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اے سنیوں متحد ہو کر کے مسلک کا کام کرو. یہی مسلک امام احمد رضا ہے. امام احمد رضا نے ساری خانقاہوں کو جوڑا تھا. امام احمد رضا نے بھگایا نہیں تھا, جوڑا تھا, بگڑے ہوئوں کو سنبھالا تھا. اے میرے امام, کسی ایسے اپنے جیانے کو بھیج دے کہ سنیت کا چراغ جو منتشر ہے پھر متحد بن جائے اور مسلک کے راستے پر چل کر کے. اے امام احمد رضا, دعا کر دیجئے اپنے قبر پاک سے, اے خواجہ دانا آپ کے عرس کا زمانہ جا رہا ہے, آپ دعا کر دیجئے کہ بکھرے ہوا شیرازہ سنیت کا پھر ایک دھاگے میں آ جائے تاکہ دنیا دیکھ کر کے کہے ابھی اسلام زندہ. زندہ ہے ابھی قرآن.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ.
بڑے درد اور درد کے ساتھ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. جھگڑو گے, لڑو گے, لوگوں کے بغض و عناد دلوں میں پالو گے؟ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت فرمائی, امام احمد بن حنبل نے مسند میں یہ روایت کو تخریج فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا ولا تنافروا ولا تدابروا المسلم اخو المسلم. حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو, ایک دوسرے سے حسد مت کرو. اگر علم اللہ نے دیا ہے, حسد کرنے سے اس کا علم ختم نہیں ہوگا, تمہارا دل جلتا رہے گا, امید نہیں آئے گی, ایسا کیوں ہو گیا, ویسا کیوں ہو گیا, تو ایسا کیوں ہو گیا. جل ککڑا پن چھوڑ دو, حسد کی آگ اپنے دلوں سے نکال دو. جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کسی بھی برادری کا ہے. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء, یہ علم اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. امام احمد رضا کو علم ملا تو یہ ان کا رب انہیں عطا کر رہا ہے, نبی کی بارگاہ سے انہیں عطا ہو رہا ہے. جب وہ منقبت اور نعت لکھتے ہیں, بھی مولانا نے ذکر کیا, تو ہر آدمی پہلے حمد کرتا ہے, پھر وہاں سے نعت شروع ہوتا ہے. لیکن امام احمد رضا نعت سے شروع کرتے ہیں اپنی ہدایت بخشی. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. پھر منقبت پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہی انداز, واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا. تو میرا ذوق یہ کہتا ہے, دونوں جگہ بارگاہ رسالت میں بھی امام احمد رضا نے واہ کہا, اور جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو وہاں بھی واہ کہا, تو مصطفیٰ نے بھی ان کی واہ واہ کروا دی, غوث پاک نے بھی واہ واہ کروا دی. ہم جب سن 1955 میں بریلی شریف میں پہنچے تھے تو سید پیر علاء الدین طاہر رحمت اللہ علیہ جوان تھے, بڑے حسین و جمیل, غوث پاک کی خاندان کے, اور حضور غوث اعظم کی اولاد میں بہت سے صاحبزادگان ہیں, ان میں سے ایک صاحبزادے کا نام ہے سیدنا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, اور انہی کے خاندان کے شاہزادے آج وہاں کے سجادہ نشین ہیں. اسی خاندان سے شاہ سیدنا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو غوث پاک کے شاہزادے تھے, ان کی خاندان سے سیدنا پیر علاء الدین طاہر, وہ بغداد شریف سے آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ امام احمد رضا کے مزار پر چادر چڑھانے کے لیے آئے تھے, اور بغداد سے چادر لے کر آئے تھے. کون لے کر آ رہا ہے؟ دادا نے پوتے کو بھیجا تھا, جاؤ احمد رضا نے میری واہ واہ کی ہے, یہ انعام دے دو اس کو, انعام دے دو. جو ہماری واہ واہ کہے گا ہماری بارگاہ سے انعام پائے گا, اور یہی سنت رسول ہے. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دربار رسول کے شاعر تھے, اور حضور انہیں بہت چاہتے تھے. بڑے اچھے اچھے اشعار انہوں نے لکھے ہیں حضور کی نعت میں. جب یہ نعت خوانی کی محفل سجتی تھی مسجد نبوی میں تو حضور ان کے لیے کرسی رکھواتے تھے مسجد میں. وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسیاً, یہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کے لیے مسجد میں کرسی لگائی. ذرا اس نعت خوانی کی محفل کا انداز دیکھو, منبر پر حضور ہیں, ایک طرف صحابہ ہیں اور حضرت حسان کرسی پر حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا تھا بیٹھو کرسی پر, یہ کرسی حسان کے لیے نہیں تھی, نعت خانے رسول کے لیے تھی. یہ نعت خانی کی عظمت تھی, جب نعت کوئی پڑھتا ہے تو اسے اسٹیج پر بیٹھایا جاتا ہے, اگر وہ نیچے کھڑا ہو کے پڑھے تو سب بولیں اوپر جا بھائی اوپر جا. یہ اوپر پہلے کیوں نہیں آیا تھا, اب کیوں آ رہا ہے؟ اب یہ نعت خانی کرے گا اس لیے اس کو اعزاز مل رہا ہے, یہ سنت رسول ہے. کرسی پر حضور بٹھاتے تھے, ایک دن جھوم کر کے ایک نعت پڑھی جس کا ایک شعر ہے, وشق له من اسمه ليجله فذل عرش محمود وهذا محمد. اللہ تعالی نے اپنے نام سے نبی کے نام کو نکالا اس لیے تاکہ نبی کی عظمت کو ظاہر کرے, ان کی عزت و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نام سے نبی کا نام نکالا. اللہ تعالی کا نام محمود ہے, اسی سے محمود سے محمد بنا ہے, تو اللہ نے اپنے نام سے نبی کے نام کو بنایا, اپنے نور سے نبی کو بنایا, نام سے نبی کے نام کو بنایا, لیجلہ تاکہ نبی کی عظمت کو ظاہر کرے. اب یہ تو پہلا مصرع ہے, وشق له من اسمه لیجلہ فذل عرش محمود, تو عرش والا محمود ہے, وہذا محمد, نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا فذل عرش محمود وہذا محمد, عرش والا محمود اور یہ جو منبر پر بیٹھے ہیں یہ محمد. کیا نعت خوانی کا انداز ہوگا ذرا سوچو, صحابہ کرام جھوم گئے اشارہ کر کے وہذا محمد وہذا محمد. خدا کی قسم اس لذت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھ نکالی اور حضرت حسان کو اوڑھا لی. حسان نے نبی اکرم کی بارگاہ میں نعت کا انداز پیش کیا تو مصطفیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ چادر ان کے جسم پر ڈال دی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام احمد رضا نے منقبت غوث پاک لکھی, واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. تو سرکار غوث پاک نے اپنے خاندان کے لاڈلے سیدنا پیر علاء الدین طاہر کو اپنی چادر دے کر کے کہا امام احمد رضا, میرا احمد رضا زمین کے نیچے ہے, قبر پر ڈال دو چادر تاکہ اس کی عزت دنیا دیکھ. اور جس کی عزت غوث پاک بڑھائیں کوئی کیا نیچا دکھا سکتا ہے. سورج کتنا صاف شفاف ہے اور اس پر کوئی بات تھوک, ابھی تو کس پر تھوک رہا ہے؟ بولے سورج پر تھوک رہا. بات چودھرے کہیں کہ سورج پر تھوک رہا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پچ سے آیا, سورج کا تھوکا ہوا تھوبڑے ہی پر گرتا ہے نا, منہ اٹھا کے تھوک کے دیکھو تھوک کدھر آئے گا چھینکا. ہاں اور جو اس کے آس پاس رہیں گے اس پر آئے گا, ہاں جو آس پاس رہیں گے اس پر بھی اس کی یہ غلاظت آئے گی. اس لیے ایسوں سے دوستی مت کرنا, امام احمد رضا سے دوستی کرنا, ان سے دوستی کرو گے غوث پاک انہیں جنت میں لے کے جائیں گے, پیچھے مڑ کے دیکھیں گے یہ مجیب اشرف کیوں کھڑا ہے, چل بولا مصطفیٰ کھڑا ہے چل, اور اگر چوہے ماموں سے دوستی کیا تو معلوم ہے, آپ نے سنا ہوگا نا, ایک چوہا گیا تھا تالاب پر پانی پینے, تو میڈک صاحب کو اس کی بھولی بھالی صورت پسند آ گئی, فرینڈ شپ چلی, دوست ہو گیا. حالانکہ اس کا شہر الگ تھا اور اس کا شہر الگ تھا, لیکن اس کا ڈھنگ رنگ دیکھ کر کے چوہا عاشق ہو گیا, کیونکہ چوہے کی شکل جو ہوتی ہے, آنکھ ہوتی ہے, اس کے بال ہوتے ہیں. کل پکڑ کے دیکھنا گھر میں, دشمن سے مت دیکھنا بلکہ اس پیار سے دیکھنا کہ یہ کیسا ہے. تو صاف ستھرا اس کا منہ ہوگا اور اس پر باریک باریک بال ریشم کی طرح چمکتے رہیں گے, اور پورے بدن پر ایسا خوبصورت بالکل سافٹ روئے رہتے ہیں کہ آپ دیکھ کر کہو گے واہ واہ کتنا خوبصورت ہے. وہ بڑا نہیں جو امیر جماعت ہے, وہ تو بڑا منحوس ہے جس کو گھوس بولتے, گھوس. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا بڑے اچھے لگتے دیکھنے, آتے جاؤ پھنستے جاؤ, آتے جاؤ پھنستے جاؤ. تو یہ چوہا جو ہے یہ بیٹھتا ہے, دیکھا ہے کبھی بیٹھتے ہوئے؟ تجربہ کرو یار, بیٹھتا اکڑو, یوں اکڑو بیٹھتا ہے اور دونوں ہاتھ ایسے رکھتا ہے. رکھنے کے بعد اس کے منہ کی طرف دیکھو, جہاں کہیں چوہا اطمینان سے بیٹھا ہو تو اس کا یہ جو ہونٹ ہے یہ ایسے ایسے ہلتا رہتا ہے, ایسا لگتا ہے وظیفہ پڑ رہا ہے. اب پھنسنے والا تو پھنس ہی جائے گا. شکل صورت آنکھ کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ سورت کے اور نوساری کے مارکیٹ سے ہیرا لا کر کے لگا دیا گیا, اتنی خوبصورت آنکھ ہوتی ہے. صحیح, آپ کو ایسے ہیرے جیسی آنکھ, ریشم جیسی مونچھ, مخمل جیسا اس کا بدن, بیٹھتا ہے سنت کے مطابق, وظیفہ کرتا رہتا ہے. اب پھنسے گا کون, نہیں پھنسے گا بھائی. تو میڈک بیوقوف تھا, وہ تو پھنسا, اچھے اچھے پھنس جاتے. تو میڈک بھی اس کا دوست ہو گیا. اب دونوں روزانہ ملتے تھے ملتے تھے. ایک دن میڈک نے کہا, یار تمہاری محبت میرے پریم بھاونائیں میرے ہردے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہر دم تیری یاد آتی ہے, تو شہر میں رہتا ہے اور میں پانی میں رہتا ہوں, وہاں تک آ نہیں سکتا ہوں, کوئی ایسی اپائے کر, کوئی ایسا سسٹم بنا کہ جب تیری یاد آئے تو میں تجھے انفارمیشن کر دوں. تو چوہا بڑا ہوشیار بولتا ہے, اب بھی میں یہ کام کرتا ہوں. آیا اور جہاں پر کپڑا بنا جاتا تھا ایک لمبا سا دھاگا لے کر دوڑتے دوڑتے تالاب کے پاس گیا, بولے مائی ڈیئر اپنے پاؤں میں ایک سرا باندھ لیا. اس نے باندھ لیا, بولے دیکھ میں بھی اپنے پاؤں میں ایک سرا باندھ لیتا ہوں, اب میں چلتا ہوں اپنے گھر, جب میری یاد آئے نا. یہ پہلا ٹیلی فون تھا, پریم ٹیلی فون, پریم دور سنچار. آج موبائل ہی سے کتنے بچیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں. یہ موبائل یہ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے. پہلے چوہے نے محبت کے لیے دھاگے کا ٹیلی فون دور سنچار بنایا تھا, آج شریفوں نے اپنی لڑکیوں کو جو کالجوں میں پڑھتی ہیں آوارہ گھومتی ہیں موبائل دے کر کے, اور اپنی عزت اور خاندان کی آبرو لٹا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب جب میڈک کو یاد آئے, ٹن 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 چلائے, گڈ مارننگ, گڈ نون, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹر نون, یہ چلتا تھا, سلام ولام ہوتا تھا. ایک دن بارش ہوئی تھی, تالاب کے کنارے بہت کیچڑ تھا. چوہا آیا تو میڈک سے کہا, مائی ڈیئر تیرے دروازے پر بڑا کیچڑ ہو گیا, ٹھنڈی لگ رہی ہے, یہاں بات چیت تو نہیں کر سکتے, چلو اب کھیت میں بیٹھ کر کے اجتماع کریں گے. اب دونوں پہنچے کھیت میں, اب دونوں پیار محبت میں گٹر گوں گٹر گوں گٹر گوں کر رہے تھے. اتنے میں ایک چیل بھوکی ہوئی آئی, یہ چوہے کی بڑی دشمن ہے, देखा कि चूहे मामू बैठे हैं और रेडीमेड मेरे लिए फूडिंग सिस्टम यहां पर है। उसने निशाना लगा करके चूहे को अपने पंजे में पकड़ा तो चूहे मामू अपनी मदर टैंक में चुचू 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 चु करने लगे और चील ले करके ऊपर उड़ी। जब ये ऊपर पहुंची तो ये मेढक साहब भी घड़ी के पिंडोलम जैसे लटक रहे हैं। अब ये भागना चाह लेकिन पैर बंधा हुआ था मोहब्बत के धागे में। अजाब आया किस पर? मेढक पर अजाब नहीं आया। इसका बेचारा कोई इसका कसूर नहीं था, ये सिर्फ फंसा था। असल फंसाने वाला वो था। उस पर अजाब उतरा और चील लेकर के उसी तालाब से गुजरी तो उसकी बिरादरी के जो थे मेढक वाले, दूसरे मेढक गेट का, देखते हैं कि हमारे चौधरी साहब लटकते जा रहे हैं। तो मेढकों ने कहा अरे चौधरी साहब ये क्या मामला? तो कहा ये चूहे की दोस्ती का नतीजा है। गलतकारों की दोस्ती का नतीजा यही होगा। जब कयामत में जाएगा अजाब उन गलतकारों बदअकीदों बेराहरों पर उतरेगा और जो उनकी दोस्ती के धागे में फंस गया है, जब वो जहन्नम में घसीटा जाएगा तो ये भी घसीटा जाएगा। इसलिए नेकों की दोस्ती का धागा बांधो कि जब जन्नत में ले जाए तो जन्नत में चले जाओ और बेराहरों से दूर भागो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बदअकीदा नहीं हुए हो लेकिन दोस्ती में तुम भी जहन्नम में ढकेल दिए जाओगे, वहां कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मेरा इमाम पुकार कर दर्द दिल के साथ कहता है आज ले उनकी पना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए हम आज मनवा रहे हैं मसलके इमाम अहमद रजा के कॉन्फ्रेंस में। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई है तो दिमाग से निकाल दो, और अगर आ गई है तो तय कर लो यहां से उठने से पहले कि हम अपने रास्ते से कभी हटेंगे नहीं। कोई भी हमको हटाना चाहे, जमीन टल्लस जमा टल्लस वले बंदा नमी टल्लस। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, लेकिन हम नहीं टल सकते हैं। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। एक पैगाम ये था, दूसरा पैगाम अमल का। अमल का पैगाम है, अमल करोगे? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत की हालत बहुत अच्छी है, हर मस्जिद में नमाजी मुझे नजर आते। सिर्फ पहले बुड्ढे नमाज बनते पढ़ते थे, बहु बेजार, बेटा बेजार, और बीड़िया पिए दरवाजे पर बैठा खा खा करे, अजान हो जाए तो जा करके पढ़ ले, वहां भी ठाए 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 करता था। तो दो चार आदमी बुड्ढे बाड्ढे हज भी करने जाते थे, पहले बुड्ढे बाड्ढे। बेटा मालदार हो जाता था, बोले अपनी बीवी से कहता था अब्बा को भेज देता हूं, और पहले शिप से जाते थे तो बहुत से लोग वहीं रह जाते थे, तो बेटे क्या करते भेज दे, ये रोज खुड़खुड़ खुड़खुड़ करता है। और आज तो प्लेन से जाते हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की बड़ी तादाद है। हम सब 84 में जब गए थे तो उस वक्त मिना अरफात में बुड्ढे ही बुड्ढे नजर आते थे, और अब हम जाते हैं तो इतने दिनों में हमने ये परिवर्तन देखा कि जवान ही जवान नजर आते हैं। तो आज मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा के मानने वाले नमाजी हैं, और भी नमाजी बन जाओ। बनोगे? सिर्फ भैया नियाज मत कर, नियाज भी कर और नमाज भी पढ़, फिर मजा आएगा, फिर तुम्हें कोई तस से मस नहीं कर सकेगा। ऐ नौजवान यहां से हद नजर मजमा है, सब तय कर लो कि हम इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। مسلک پر چلیں گے، رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، یہ جھکو گے تو اللہ تمہیں سربلندی عطا فرمائے گا. اس کانفرنس کا یہ پیغام ہے جو میں تجھے دے کر تمہیں دے کر جا رہا ہوں. کیا ارے مولانا تو مجھے اور تھکا دیتے ہیں بھائی، میں شارٹ کٹ چل رہا تھا. آپ کو حدیث میں نے پڑھا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. حضور نے فرمایا حسد مت کرو، ایک ہی پوائنٹ پر بولا تھا، ولا تباغضوا اور دوسروں کا بغض دلوں میں مت رکھو، ولا تناجشوا کسی کا نقصان مت پہنچاؤ، ولا تنافروا اور نفرت مت پھیلاؤ، ولا تدابروا کسی کو دیکھو تو منہ پیٹ پھیر کر کے مت بھاگو. مسلمانوں کو یہ نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال کی ہے. مسلمان اپنے معاشرے سے ان خرابیوں کو نکالو، ایک دوسرے سے حسد کرنا چھوڑ دو. جس دن حسد کرنا مسلمان برادری چھوڑ دے گی، اس کے دلوں میں نور پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور جس دن دوسروں کا بغض نکال دو گے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی. اور نقصان مت پہنچاؤ. آج کیا ہے، پڑوسی پڑوسی کو نقصان پہنچاتا ہے، بیپاری بیپاری کو نقصان پہنچایا. ارے کسی سے ادھار لے لیتا ہے تو دینے کا نام نہیں، کہتا جا تیرے سے جو بنے کر لینا. ارے واہ واہ، اتنا بڑا اکڑو ہو گیا، تجھ سے جو بن سکے کر لینا. ارے جب رب کی بارگاہ میں پہنچو گے، اس وقت سینہ تان کے اگر تم نے جرأت ہے کہنا اے رب میں نہیں دیتا، عذاب میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، ہے کوئی کہنے والا؟ اس دن سب کی ناڑیاں ڈھیلی پڑ جائیں گی، رب کا عذاب تمہارے سر پر ہوگا. مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والوں، حسد کی آگ جلانے والوں، دوسروں کے مال پر بری نگاہ رکھنے والوں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھ کر پیٹ پھیر کر جانے والوں، یہ معاشرے کو تباہ کر رہی ہے. اتحاد چاہتے ہو تو محبت پیدا کرو، اتحاد چاہتے ہو تو حسد کو بجھا دو، اتحاد چاہتے ہو تو پیٹ پھیر کر کے مت جاؤ. اگر تم سے کوئی ناراض بھی ہے، تمہارا ہی حق مارا ہے، 10 مرتبہ اگر تم نے سلام کر لیا، وہ جانا چاہتا ہے بھائی کہاں جا رہا ہے، خیریت سے ہے، وہ کتنا بڑا بھی سنگ دل ہوگا، ایک دن تیری طرف متوجہ ضرور ہو جائے گا. اس لیے معاشرے کو اگر برائیوں سے صاف کرنا ہے تو محبت پیدا کرو، حسد کو چھوڑو. امام رازی ارشاد فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھے، ان کی خواہش تھی کہ میں شیطان کو دیکھوں. ایک دن شیطان آ گیا، السلام علیکم. شیطان بھی سلام کرتا ہے؟ ہاں پہلے کرتا ہے، پہلے کرتا ہے، جہاں آیا نا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. ٹرین میں سموسا بیچتے ہیں، سنا ہے؟ کیسے بیچتے ہیں؟ لے سموسا لے سموسا لے سموسا لے سموسا، ایسے بولتے. ایسے ہی یہ تبلیغی جو ہے سلام السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام، سموسا جیسے بیچ رہا. بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. سلام کرو، السلام علیکم. ارے سنیوں کا سلام کرو، السلام علیکم. ارے کیا سلام، ہاں تو سلام کرو مسلمانوں کے، السلام علیکم. وہ کہے وعلیکم السلام. شیطان آیا بزرگ کے پاس فجر کے بعد ہی، تو آپ فرماتے ہیں تم کون ہو؟ بولے آپ نے چاہا تھا کہ میری ملاقات کریں. اچھا نام تمہارا؟ سر بولے میرا نام ابلیس ہے. ہاں بیٹھے ہیں بیٹھ بٹھایا. بولے ایک بات تجھ سے پوچھنا ہے، اس کا جواب تو ہی دے گا. حضرت آدم سے لے کر آج تک پوری دنیا کو تو دیکھ رہا ہے، اتنی لمبی زندگی، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک، اچھے برے نیک بد نشے فراز مد و جزر سب دیکھ رہا ہے، ایک سوال کا جواب دے. شیطان کہتا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا بول، دنیا میں سب سے زیادہ بری کیا چیز ہے؟ تو شیطان کہتا ہے سب سے بری چیز حسد کرنا، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنا سب سے بری ہے. تو بزرگ چونک پڑے اور کہنے لگے، ارے تجھ سے بھی بری، حسد تجھ سے بھی برا ہے. ارے بولے حضرت، اگر میں آدم علیہ السلام سے حسد نہیں کرتا تو شیطانی کیوں بنتا؟ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ کہتا ہے کہ اگر میں آدم علیہ السلام سے حسد نہیں کرتا تو شیطان کیوں ہوتا؟ تو مجھ کو شیطان بنانے والا تو حسد ہے. اے مسلمان کیا سمجھے، شیطان جسے برا کہے وہ کتنی بری چیز ہوگی، اور اس کو ہم اپنے دلوں میں پال رہے ہیں. تو اب ہم کیا ہیں، یہ مجیب اشرف فتویٰ نہیں دیتا. ایسے سر جھکا کر کے جس کے دل میں حسد ہے وہ سوچے میں کیا ہوں، کچھ سمجھ میں آ جائے گا. توبہ کر لو حسد سے، بغض عناد آپس میں مل جاؤ، شیر و شکر بن جاؤ. خدا کی قسم کوئی تمہیں تباہ نہیں کر سکتا ہے. کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. یہی پیغام امام احمد رضا ہے. تنہا امام احمد رضا بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر تھے، لیکن سارے بد مذہبوں کے چھکے چھوڑا کر کے آج میں افریقہ کے جنگلوں تک ان کا سلام گونج رہا ہے. یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اشرف علی تھانوی پر کوئی پی ایچ ڈی نہیں کر رہا، لیکن آکسفورڈ میں کئی پی ایچ ڈی، امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میں، کینیڈا میں، افریقہ کی یونیورسٹیوں میں آج امام احمد رضا پر ریسرچ ہو رہی ہے. پی ایچ ڈی کر کے اور سند اور سرٹیفکیٹ حاصل کیا جا رہا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی جا رہی ہے. یہ میرے امام احمد رضا کا عشق تھا. وہ صرف شریعت کے امام نہ تھے، جب سائنس داں شریعت پر حملہ کرتا تھا تو امام احمد رضا قرآن و حدیث سے اس کے پرخچے اڑا کر نہ نیپولین کو باقی رکھا نہ دوسرے سائنس دانوں کو، سب کے بارے میں قرآن و حدیث کی حقانیت کا اعلان کر دیا. وہ امام احمد رضا ہے.